السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ افغانستان یا AIR کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے اراکین کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں نے امن مذاکرات کے قواعد و ضوابط کی تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے اور امید ہے کہ باقی چند معاملات پر جلد اتفاق ہو جائے گا. اسلامی جمہوریہ افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کی ایک رکن حبیبہ سرابی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چند معمولی امور کے علاوہ دونوں فریق مذاکرات کے لیے قواعد کے باقی امور پر اتفاق کرتے ہیں. اسی دوران AIR ٹیم کے ایک اور رکن غلام فارود مجروح نے مذاکرات کے ماحول کو اچھا قرار دیا ہے. سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امن مذاکرات کے آغاز کے بعد ممکن ہے دونوں فریقوں کو تعطل کا سامنا ہو. ایک سیاسی تجزیہ کار طارق فرحادی کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ دونوں فریقوں کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ امن مذاکرات کو جاری رکھیں. دوسری جانب دوحہ میں طالبان کے ایک ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا ہے کہ طالبان کے نائب لیڈر ملا عبد الغنی برادر نے گزشتہ روز ویڈیو لنک پر ناروے کے وزیر خارجہ سے امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ڈاکٹر محمد نعیم نے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ طالبان کے دوحہ دفتر کے ایک اور رکن مولوی عبدالحق واسق نے افغانستان کے لیے جرمنی کے نمائندہ خصوصی کے ساتھ امن عمل پر بات چیت کی ہے. ناروے اور جرمنی وہ دو ملک ہیں جو بین الافغان مذاکرات کے آئندہ مرحلے کی میزبانی کے لیے کام کر رہے ہیں. دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے درمیان امن مذاکرات کے دوران طالبان افغانستان کے اندر بدستور اپنی عسکری کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ملک کے شمالی حصے میں گزشتہ دنوں میں مختلف واقعات میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 3 شمالی صوبوں میں طالبان کی کاروائیوں کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 6 عام شہری بھی شامل ہیں، جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں. مقامی عہدیداروں کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے اپنے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں یا حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے والی طالبان مخالف جنگجو تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بلخ صوبے میں ضلع چارکند کی سربراہ سلیمہ مزاری نے طالبان کے دو حملوں کی تصدیق کی ہے، جن میں سے ایک حملہ مقامی فورسز کی چوکی پر اور دوسرا ضلعی مرکز کے قریب ہوا. انہوں نے بتایا کہ ان دونوں حملوں میں فورسز کے 3 اہلکار اور 6 عام شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ اس سے ایک روز قبل ہونے والے ایک حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. قریبی صوبے قندوز میں صوبائی گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے بتایا ہے کہ طالبان کے حملوں میں 6 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، جبکہ صوبائی کونسل کے رکن محمد یوسف ایوبی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. افغان صوبے تخار سے آنے والی خبروں کے مطابق ایک بارودی دھماکے میں 2 عام شہری ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے. پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک موٹر سائیکل میں چھپایا گیا تھا. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں جمعرات کو پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند اور ایک مقامی خاتون شہری ہلاک ہو گئے. جھڑپ جو شہر کے بٹا مالو میں صبح 3 بجے شروع ہوئی، بھارت کے وفاقی پولیس فورس کا ایک آفیسر زخمی ہو گیا. ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ 45 سالہ کونسل ریاض عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں آ کر ہلاک ہو گئیں، لیکن خاتون شہری کے بیٹے نے الزام لگایا ہے کہ وہ اس وقت سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہوئیں جب وہ دونوں اپنی نجی کار میں سوار ہو کر گھر سے کسی محفوظ مقام کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسے سیکیورٹی فورسز نے پیچھے سے فائرنگ کر کے نشانہ بنایا. ان ہلاکتوں کے خلاف علاقے میں کیے گئے مظاہروں پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی. مشتعل ہجوموں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا. پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینٹ سے مسترد شدہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلقہ قانون سازی سمیت 8 قانونی بل اور ترامیم منظور کر لی گئی ہیں. مشترکہ ایوان میں عددی اکثریت رکھنے کے باوجود حزب اختلاف کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی اس رپورٹ سے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن HRCP نے پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے بڑھتے مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ادارے کو ملنے والی معلومات کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں صرف 40 ایسے مقدمات پاکستان کے مختلف علاقوں میں درج کیے گئے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا بین الاقوامی سازش تھی جس میں قتل و غارت گری ہونا تھی، جبکہ تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر حکومت نے بر وقت اقدامات نہ کیے تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ توہین مذہب کے کیسز ایک گروہ مذہبی اقلیت خاص طور پر اہل تشیع کے خلاف درج کیے جا رہے ہیں، جس سے فرقہ وارانہ تشدد بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کمیشن کا ماننا ہے کہ حکومت پاکستان نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ترک کر دیا ہے اور توہین مذہب کے ملزمان کو ہجوم اور ٹرائل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جس میں پہلے ہی پیچیدگیاں ہیں۔ HRCP کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیشتر توہین مذہب کے مقدمات میں ملزمان اپیل میں رہا ہو جاتے ہیں، لیکن طویل عدالتی ٹرائل اور حراست میں گزارے گئے وقت کے باعث ملزمان، ان کے وکلا اور مقدمات کا ٹرائل کرنے والے ججز کی زندگیاں منظم دائیں بازو کے گروہ کی وجہ سے داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ HRCP نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام شہریوں کے مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حق کو برقرار رکھے، جبکہ معاملے کی حساسیت کے باعث پولیس تمام حقائق کو جانے بغیر جلد بازی میں توہین مذہب سے متعلق مقدمہ درج نہ کرے، کیونکہ اس طرح کی کچھ شکایات من گھڑت ہوتی ہیں اور اکثر ان کا استعمال ذاتی دشمنیوں اور لڑائیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ HRCP کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں بہت سے فقہ ہیں اور ہر فقہ والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کی تشریح جائز ہے، اور اس پر اگر اختلافات کو ہوا دے دی جائے تو پھر فساد ہوگا۔
جب بھی ریاست میں مذہب کو استعمال کیا جائے گا سیاسی مقاصد کے لیے، اس کا نتیجہ ہمیشہ وائلنس کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بہت سی انٹرپریٹیشن ہیں، مختلف فقہ ہیں، اور ہر فقہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن جائز ہے۔ تو اس پہ اگر اختلافات کو ہوا دے دی جائے یا چیک نہ کیا جائے تو فساد ہونا ضروری ہے، وہ ہو جائے گا۔ مذہب کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے قانوناً منع ہونا چاہیے۔ یہ کام بنگلہ دیش کر چکا ہے، مثال موجود ہے ہمارے سامنے۔
تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں ان واقعات کے پیچھے سوچی سمجھی سازش نظر آ رہی ہے، بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
خاصا پیچھے ایک بڑا ڈیزائن لگتا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ اتنا ہو نہیں سکتا اتنی جلدی ایک پوری کی پوری موومنٹ بلڈ ہو جائے اور ایک دم سے سیکٹیرین ڈیوائیڈ اتنا انکریز ہو جائے کہ ہر شہر کے اندر اور اتنی بڑی بڑی ریلیز آرگنائز ہو رہی ہیں اور اس میں ساری جماعتیں سنی بھی اور کالعدم تنظیمیں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں۔
وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا بین الاقوامی سازش تھی اور اس سلسلے میں کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔
انٹرنیشنل سازش یہ تھی کہ راولپنڈی اسلام آباد میں قتل و غارت کی جائے، جو ناکام بن گئی ہے، ملزم پکڑے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں شیعہ سنی اتحاد راولپنڈی میں قائم ہے، اور وہ لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان میں اور راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے، شیعہ کو بھی اور سنیز کو بھی، تاکہ اس ملک میں ایک آگ لگے۔
رواں سال محرم کے آغاز سے ہی پاکستان میں شیعہ اور سنی مسئلے کے درمیان تنازع شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ملک بھر میں سیاسی مذہبی جماعتوں، پاکستان سنی تحریک، تحریک لبیک پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں سینٹ سے مسترد شدہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ قانون سازی سمیت 8 قانونی بل اور ترمیمیں منظور کر لی گئیں۔ مشترکہ ایوان میں عددی اکثریت رکھنے کے باوجود حزب اختلاف کی تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حزب اختلاف نے ذاتی مفادات کے لیے ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، جبکہ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ووٹنگ کے عمل میں رد و بدل کی گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت اور حزب اختلاف کی محاذ رائے سے قانون سازی کے پارلیمانی طریقہ کار اور رائج اقدار نظر انداز ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اس ہنگامہ خیز اجلاس کی کارروائی کا احوال بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان اپنی رپورٹ میں۔
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کل 8 بل منظور کیے گئے، جن میں ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ انسداد منی لانڈرنگ ترمیمی بل 2020 اور انسداد دہشت گردی بل بھی شامل ہیں۔ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں حکومتی ارکان کی مجموعی تعداد 216 ہے، جن میں سے 200 اجلاس میں شریک ہوئے۔ مشترکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ارکان کی مجموعی تعداد 226 ہے، جن میں سے 190 ارکان نے شرکت کی، جبکہ 36 غیر حاضر رہے۔ ان 36 ارکان کی غیر حاضری کی وجہ سے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی عددی اکثریت اقلیت میں بدل گئی اور حکومت نے سینٹ سے مسترد شدہ بل سمیت 8 قانونی بل منظور کروا لیے۔ بل کی منظوری کے طریقہ کار پر اعتراض کو تسلیم نہ کیے جانے اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کو بحث نہ کرنے دینے پر اپوزیشن جماعتوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ حزب اختلاف کے واک آؤٹ کے بعد حکومت نے بآسانی مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل 4 بلوں کے علاوہ ضمنی ایجنڈے کے ذریعے 4 مزید بل بھی منظور کروا لیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوں کی منظوری کے بعد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ کا مسئلہ وراثت میں ملا اور بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل معاشی حالات میں پاکستان پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ اپوزیشن ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں نے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں صحافیوں سے گفتگو کی اور اس دن کو پارلیمانی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حزب اختلاف جماعتیں اسپیکر اور حکومت کے اس طرز عمل پر کل جماعتی کانفرنس میں مشترکہ حکمت عملی کا فیصلہ لیں گی۔
حکومت نے آج یہ مظاہرہ کیا، دس از ہاؤ دے ہیو پیڈ بیک۔ انہوں نے جناب اسپیکر کو حکم دیا اور اسپیکر نے تمام حدوں کو آج فراہم کیا۔ میں اسپیکر سے
سپلیمنٹری
ٹیلی ویژن کے ذریعے
ایجنڈا بھی آیا، سپلیمنٹری ایجنڈا بھی آیا،
میں ٹیلی ویژن کے ذریعے اور ہاؤس میں بھی اسپیکر سے سخت احتجاج کروں گا۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میرے بار بار اپنا ریکویسٹ کے اوپر میں کھڑا ہوا، انہوں نے مجھے موقع دیا۔
تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں تقسیم اور باہمی عدم اعتماد کا شکار ہیں، جس کے باعث عددی اکثریت ہوتے ہوئے بھی وہ حکومتی اقدامات کو روکنے میں ناکام ہیں۔ پارلیمانی امور کے صحافی فاروق اقدس کہتے ہیں کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں روا رکھے گئے رویے پر شدید مضطرب ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر سنجیدگی سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ فاروق اقدس کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ رویہ اس لیے بھی ہے کہ حزب اختلاف باہمی اعتماد کے فقدان کا شکار ہے۔
جب تک یہ یگانگت اور اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ سڑکوں پر بھی نہیں آ سکتے، تو ایسی صورت میں تو فی الحال تو ایسے ہی چلے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس سارے عمل میں حکومت کو بہت زیادہ طاقتور ہونے کا زوم پیدا ہوا ہے کہ ہم طاقتور ہو گئے، ہمیں طاقت کی بنیاد پر یہ سارے کچھ کر لیا ہے اور یہیں پر آ کر غلطی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ خود غلطی نہیں کرتے بڑی اور اپوزیشن متحد ہو کر اس غلطی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جب تک تو ایسی چلے۔
خیال رہے کہ حزب اختلاف نے اپنی مشترکہ حکمت عملی کے لیے 20 ستمبر کو کل جماعتی کانفرنس بلا رکھی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے پر 2 درجن سے زائد تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 545 نئے کیسز سامنے آئے۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ باریک بینی سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے پر حکومت نے 2 درجن سے زائد تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، جبکہ کئی تعلیمی اداروں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے پر انتباہ بھی کیا گیا ہے۔ کرونا پر قومی سطح پر نظر رکھنے والے ادارے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ان میں سے 16 تعلیمی ادارے خیبر پختونخوا، 1 اسلام آباد اور 5 پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہیں، جبکہ سندھ کے علاقے مٹیاری میں 2 کالجز کے اسٹاف کے 8 ارکان کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح صوبائی دارالحکومت کراچی میں بھی کئی اسکولز کو ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر بند کر دیا گیا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے ترجمان میران یوسف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور اگر کسی بھی کلاس میں کسی بچے کا کورونا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو کلاس میں موجود تمام طلبا اور اس کے قریبی رشتے داروں کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔
اگر کسی کلاس میں سے کوئی اسٹوڈینٹ پازیٹیو آتا ہے تو دا انٹائر کلاس ول بی ٹیسٹڈ آن گورنمنٹ ایکسپنسز۔ اگر کسی کا کوئی ٹیچر پازیٹیو آتا ہے تو دا کلاسز دیٹ دے ہیو ٹاٹ دے ول بی ٹیسٹڈ اینڈ دا اسٹاف ول بی ٹیسٹڈ آن دیئر بیہاف آلسو۔ دے نیڈ ٹو بی سوشل ڈسٹینسنگ، 3 سے 6 فٹ کا فاصلہ ہونا ہے، ماسک آر مینڈیٹری، دے نیڈس ٹو بی سینیٹائزرز ہونے چاہیے، دے نیڈس ٹو بی واش بیسنز، ایکسٹرا واش بیسنز ایڈ کرنے۔
دوسری جانب طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ والدین اور اساتذہ بچوں کو اسکول بھیجتے وقت احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں اور بچوں کو ماسک پہن کر اسکول بھیجیں۔ بچوں میں کھانسی یا بیماری کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں انہیں ہرگز اسکول نہ بھیجا جائے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کرونا وبا میں تعلیمی اداروں کے کھلنے کے اثرات کا صحیح جائزہ آئندہ 1 سے 2 ہفتوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ ادھر حکام کا مزید کہنا ہے کہ جہاں اس بات کو ضروری بنانا ہوگا کہ وائرس کسی بھی صورت میں منتقل نہ ہو، وہیں تدریسی عمل کو بحال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو سیکھنے کے عمل سے زیادہ دن دور رکھا نہیں جا سکتا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں پہلے مرحلے میں 15 ستمبر سے کالجز، جامعات اور 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کو اسکول آنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں اس سے چھوٹے بچوں کا تعلیمی سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے آتش زدگی کے پے در پے واقعات کے بعد بدھ کی شام سے پشاور میٹرو بس سروسز کو حکام کے بقول عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے کے دوران اس بس منصوبے میں ہونے والے 5 حادثات میں 4 آتش زدگی کے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 13 اگست کو اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثات کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے چین سے ماہرین پہنچ گئے ہیں۔ اس بس منصوبے کے لیے تمام بسیں پچھلی صوبائی حکومت نے چین سے خریدی تھیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پشاور کے بس منصوبے کے سروسز لگ بھگ 1 مہینے تک جاری رہنے کے بعد بدھ کی شام سے حکام کے بقول ایک مختصر عرصے کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ بس سروسز پے در پے 4 حادثات کے بعد معطل کر دی گئی ہے۔ بدھ کی شام پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک چلتی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر ریسکیو کے ادارے کے آگ بجھانے والے عملے میں شامل اہلکاروں نے فوری طور پر قابو پا لیا۔ تاہم چوتھی بس میں آگ لگنے کے بعد وزیر اعلی محمود خان کے حکم پر بس سروسز کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلامیہ جاری ہوا۔ اس سے پہلے پچھلے 1 ماہ کے دوران پشاور کی بی آر ٹی بسوں میں 5 حادثات رونما ہوئے ہیں۔ وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
پی آر ٹی میں تقریباً 4 واقعات پیش آئے اور کوئی خدا نہ خواستہ جانی نقصان نہ ہو، کوئی بڑا سانحہ پیش نہ ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ عارضی طور پر اس سروس کو معطل کر دیا گیا اور جو چائنا سے جو مینوفیکچررز کی ایک ٹیم آ چکی ہے وہ اس پوری سچویشن کو مانیٹر کر کے اور ساری بسیز کو کلیئر کر کے دوبارہ ہم اس کو روٹ پر لے آئیں گے۔ جو ریسپانسیبل ہے ان کو ٹاسک کریں گے انشاءاللہ۔
بی آر ٹی بس سروسز میں پے در پے پیش آنے والے حادثات نے عام لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ دیا ہے۔ حزب اختلاف میں شامل پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی رہنما عظمت خان داؤدزئی کا کہنا ہے،
پہلے شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بی آر ٹی جو ہے پشاور کے لیے ناکام منصوبہ ہے، یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے کہ وہ ابھی دوبارہ بند ہو گیا، یہ پہلے بھی ہم نے 3 سال اس پہ عذاب کی طرح، وہ جہنم کی طرح ہم نے گزاری ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ یہ بس۔
پشاور کی بی آر ٹی بس چلانے والی نجی کمپنی کے ترجمان محمد عمیر خان کا کہنا ہے کہ یہ ایک کامیاب منصوبہ ہے۔
صوبائی دارالحکومت پشاور میں قائم ہونے والی میٹرو بس ایک بہت کامیاب منصوبہ ہے، جس میں ایک ماہ کے دوران 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس پہ سفر کیا اور 4.5 لاکھ سے زیادہ زوم کارڈ عوام میں تقسیم کیے گئے۔ تو یہ تقسیم اور اس میں آپ دیکھ لیں گے کتنا مثبت اور کتنی پذیرائی عوام کی طرف سے اس کو حاصل ہوئی ہے۔
پشاور بس منصوبے پر کام 2017 میں سابق وزیر اعلی پرویز خٹک نے سنگ بنیاد رکھ کر شروع کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کی تکمیل پر پچھلے 13 اگست کو باقاعدہ افتتاح کر دیا تھا۔ 2017 سے لے کر اب تک پشاور کا یہ بس منصوبہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلامی جمہوریہ افغانستان یا اے آئی آر کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے اراکین کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں نے امن مذاکرات کے قواعد و ضوابط کی تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے اور امید ہے کہ باقی چند معاملات پر جلد اتفاق ہو جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کی ایک رکن حبیبہ سرابی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چند معمولی امور کے علاوہ دونوں فریق مذاکرات کے لیے قواعد کے باقی امور پر اتفاق کرتے ہیں۔ اسی دوران اے آر آئی ٹیم کے ایک اور رکن غلام فارود مجروح نے مذاکرات کے ماحول کو اچھا قرار دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امن مذاکرات کے آغاز کے بعد ممکن ہے دونوں فریقوں کو تعطل کا سامنا ہو۔ ایک سیاسی تجزیہ کار طارق فرہادی کہتے ہیں کہ امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ دونوں فریقوں کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ امن مذاکرات کو جاری رکھیں۔ دوسری جانب دوحا میں طالبان کے ایک ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا ہے کہ طالبان کے نائب لیڈر ملا عبدالغنی برادر نے گزشتہ روز ویڈیو لنک پر ناروے کے وزیر خارجہ سے امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد نعیم نے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں کہا کہ طالبان کے دوحہ دفتر کے ایک اور رکن مولوی ابوالحق واسق نے افغانستان کے لیے جرمنی کے نمائندہ خصوصی کے ساتھ امن عمل پر بات چیت کی ہے۔ ناروے اور جرمنی وہ دو ملک ہیں جو بین الافغان مذاکرات کے آئندہ مرحلے کی میزبانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے درمیان امن مذاکرات کے دوران طالبان افغانستان کے اندر بدستور اپنی عسکری کاروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
ملک کے شمالی حصے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف واقعات میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 3 شمالی صوبوں میں طالبان کی کاروائیوں کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 6 عام شہری بھی شامل ہیں جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے اپنے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں یا حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے والی طالبان مخالف جنگجو تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بلخ صوبے میں ضلع چارخند کی سربراہ سلیمہ مزاری نے طالبان کے 2 حملوں کی تصدیق کی ہے، جن میں ایک حملہ مقامی فورسز کی چوکی پر اور دوسرا ضلعی مرکز کے قریب ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں حملوں میں فورسز کے 3 اہلکار اور عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک روز قبل ہونے والے ایک حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ قریبی صوبے قندوز میں صوبائی گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے بتایا ہے کہ طالبان کے حملوں میں 6 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، جبکہ صوبائی کونسل کے رکن محمد یوسف ایوبی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ افغان صوبے تخار سے آنے والی خبروں کے مطابق ایک بارودی دھماکے میں 2 عام شہری ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک موٹر سائیکل میں چھپایا گیا تھا۔ افغانستان میں تشدد کی یہ کاروائیاں دوحہ میں جاری تاریخی امن مذاکرات کے دوران ہوئی ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ان مذاکرات کا مقصد ملک میں 19 برسوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہے، جس میں ہزاروں لوگ ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں جمعرات کو پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند اور ایک مقامی خاتون شہری ہلاک ہو گئے۔ جھڑپ جو شہر کے بٹا مالو میں صبح 3 بجے شروع ہوئی، بھارت کے وفاقی پولیس فورس کا ایک آفیسر بھی زخمی ہوا۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار دلباغ سنگھ نے کہا کہ 45 سالہ کونسل ریاض عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں آ کر ہلاک ہوئیں، لیکن خاتون شہری کے بیٹے نے الزام لگایا کہ وہ اس وقت سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئیں جب وہ دونوں اپنی نجی کار میں سوار ہو کر گھر سے کسی محفوظ مقام کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسے سیکیورٹی فورسز نے پیچھے سے فائرنگ کر کے نشانہ بنایا۔ ان ہلاکتوں کے خلاف علاقے میں کیے گئے مظاہروں پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی اور بانس کے ڈنڈے چلائے۔ مشتعل ہجوموں اور پولیس پر پتھراؤ کیا اور یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
جمعرات کو الصبا بھارت کے زیر نظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سرینگر کے بٹمالو علاقے میں پیش آئی ایک خون ریز جھڑپ میں عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے 3 مقامی اراکین اور ایک خاتون شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کا ایک آفیسر زخمی ہو گیا۔ غیر سرکاری اطلاعات میں زخمی ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد 2 بتائی گئی ہے۔ جھڑپ کے دوران اس نجی مکان کو شدید نقصان پہنچا جہاں سیکورٹی فورسز کی طرف سے علاقے میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو شروع کیے گئے ایک آپریشن کے دوران یہ عسکریت پسند پھنس گئے تھے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ ہلاک ہونے والی 45 سالہ کونسل ریاض عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گولیوں کے تبادلے میں آ گئی تھی۔
دہشت گرد مارے گئے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب آپریشن لانچ ہی کر رہے تھے صبح ویری ارلی ان دا مارننگ 3 بجے کے آس پاس، اسی وقت ہماری پارٹی فائر کے نیچے آئی اور انفارچونیٹلی اس فائر کے دوران ایک ہمارے ڈپٹی کمانڈنٹ سی آر پی کی طرف سے جو سی آر پی ٹیم کو کے او ٹی کو لیڈ کر رہے تھے ان کو گولیاں لگی، زخمی ہیں، بیس ہاسپٹل میں ہیں، اور ساتھ ہی ایک محلہ کونسل ریاض جو اس وقت اسی سپورٹ پہ تھی اس کو بھی ایکسچینج آف فائر کے دوران گولی لگی اور انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ ہمیں بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ ایک سیولین کی جان اس میں ضائع ہوئی۔
لیکن ہلاک ہونے والی خاتون کے بیٹے صوفی اقبال نے پولیس سربراہ کے بیان کو جھٹلاتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کی والدہ ان کی نجی کار پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کی گئی فائرنگ کے دوران سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئیں۔ صوفی اقبال نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ اور ان کی والدہ علاقے کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے گھیرے میں لینے کے ساتھ ہی کار میں سوار ہو کر گھر سے کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس پر پیچھے سے گولیاں چلائیں۔ جھڑپ میں خاتون شہری اور عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے خلاف علاقے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس دوران مظاہرین میں شامل نوجوانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے پتھراو کرنے والے ہجوم پر اشکاور گیس چھوڑی۔ طرفین کے درمیان جھڑپوں کا یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران شمال مغربی شہر سوپور میں ایک مقامی نوجوان کی پولیس حراست کے دوران مبینہ ماورائے عدالت قتل کے واقعے سے پیدا شدہ تناؤ کے بیچ کئی علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں جمعرات کو دوسرے دن بھی معطل رہیں۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے الزام دہرایا کہ 23 سالہ عرفان احمد ڈار ایک عسکری تنظیم کا اور گراؤنڈ ورکر یا معاون تھا جو پولیس حراست سے بھاگ گیا اور اس دوران غالباً ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا اور پھر حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت ہوا۔ نوجوان کے گھر والوں نے اسے پولیس کی طرف سے گھڑی گئی ایک فرضی اور من گھڑت کہانی قرار دے دیا اور کہا کہ عرفان کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا اور یہ کہ اسے پولیس نے حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
16 ستمبر منگل کے روز جنیوا میں تجارت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ٹی او کے ایک پینل نے بیجنگ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی $200 ارب کی اشیاء پر جو محصولات عائد کیے ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ اسی بارے میں تفصیل مدثرہ منظر کی رپورٹ میں پیش ہے۔
ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جنیوا میں قائم عالمی تجارت کی تنظیم نے ایسے متعدد محصولات کے خلاف فیصلہ دیا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے بہت سے ممالک کے خلاف عائد کیے، جن میں دوست اور حریف دونوں طرح کے ممالک شامل ہیں۔ تنازعات سے نمٹنے سے متعلق ڈبلیو ٹی او کے ایک حصے نے امریکی حکومت کی اس دلیل کے خلاف فیصلہ دیا کہ چین ایسے اقدامات میں مشغول ہے جو امریکی مفادات کے خلاف ہیں، جیسے املاک دانش کی چوری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی وغیرہ۔ اس فیصلے کے مطابق چین کو اجازت ہوگی کہ وہ امریکہ کی اربوں ڈالر کی اشیاء کے خلاف جوابی کاروائی کر سکتا ہے، لیکن ایک مختصر عرصے میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ ڈبلیو ٹی او کے فیصلے کے خلاف ڈبلیو ٹی او کی اپیل کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، جو فی الحال فعال نہیں ہے کیونکہ واشنگٹن نے اپنے طور پر اس میں نئے ارکان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپیل کورٹ تجارتی معاملات پر اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کرتی ہے اور گزشتہ برس اس کے 3 میں سے 2 ججوں کی مدت پوری ہونے کے بعد اس نے اپنا کام بند کر دیا تھا کیونکہ ان ججوں کی جگہ نئے جج مقرر نہیں ہوئے۔ میئر براؤن میں ایک وکیل اور امریکہ کے تجارتی نمائندے کے سابق چیف آف سٹاف ٹیموتھی کیلر کا کہنا تھا کہ امریکہ اسی خلا میں اپیل کرے گا۔ امریکہ کے تجارت کے نمائندے رابرٹ لائٹزر نے ایک بیان میں کہا کہ اس پینل کی رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ 4 برس سے کہتی آ رہی ہے۔ ڈبلیو ٹی او چین کے ٹیکنالوجی کے نقصان دہ اقدامات کو روکنے میں پوری طرح کامیاب نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے چین کی جانب سے املاک دانش کی چوری سے متعلق وسیع شہادت پیش کی تھی مگر ڈبلیو ٹی او نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو تجارت کی غیر منصفانہ کاروائیوں سے اپنے دفاع کی اجازت ہونی چاہیے اور ٹرمپ انتظامیہ چین کو امریکی کارکنوں، کاروباروں اور کسانوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ڈبلیو ٹی او کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چین کی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہے اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے تسلیم کر لے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے چین پر عائد محصولات کو 1974 کے ٹریڈ ایکٹ کے تحت قرار دیا۔ اس سے پہلے امریکی حکومت اس ایکٹ کو تعزیریں عائد کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ ٹرمپ کے دور میں اس کی حال ہی میں تجدید ہوئی ہے۔ امریکہ کی دلیل یہ ہے کہ چین کے اقدامات کسی ملک میں چوری اور امریکی ٹیکنالوجی، املاک دانش اور تجارتی رازوں کے غلط استعمال کے مترادف ہیں۔ ڈبلیو ٹی او کی پینل نے کہا ہے کہ امریکی اقدامات سے طویل عرصے سے موجود تجارت کے بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے کیونکہ ان کا اطلاق صرف چینی مصنوعات پر ہوا ہے اور واشنگٹن اپنے ان دعووں کو مناسب طور پر ثابت نہیں کر سکا کہ جن چینی مصنوعات پر اضافی ڈیوٹی عائد کی گئی انہیں چین کی مبینہ غیر منصفانہ کاروائیوں سے فائدہ پہنچا تھا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سمندری طوفان سیلی بدھ کی صبح امریکی ریاست الاباما کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اپنے ساتھ تند و تیز ہوائیں اور شدید بارشیں لانے والے طوفان سے خلیجی ساحل کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی اور سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ الاباما اور فلوریڈا کے 5 لاکھ سے زیادہ شہری بجلی کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ بدھ کے روز ساحلوں سے ٹکرانے والے سمندری طوفان سیلی کی ہواؤں کی رفتار 165 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور طوفانوں کی درجہ بندی دوسری کیٹیگری پر کی گئی۔ متعدد شہر اور قصبوں کے مکانات اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ الاباما کے شہر اورنج بیچ کے میئر ٹونی کینون کا کہنا ہے کہ ان کے شہر کا ایک شہری ہلاک اور ایک لاپتہ ہے۔ فلوریڈا کی کاؤنٹی اسکیمبیا میں ہنگامی خدمات انجام دینے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کم از کم 377 افراد کو پانی سے نکالا ہے۔ یہاں کے حکام نے اگلے 3 روز کے لیے صبح سے شام تک کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ ریاست فلوریڈا پار کرنے کے بعد سیلی طوفان کا زور گھٹ گیا ہے، تاہم اس کے اثرات ریاست جارجیا اور ساؤتھ کیرولائنا تک پہنچ گئے ہیں۔ ان 2 ریاستوں کے علاوہ نارتھ کیرولائنا اور ورجینیا میں بھی تیز بارشیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا سمندری طوفان ہے جس نے ان خلیجی ساحلی علاقوں میں زبردست تباہی پھیلائی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں تعلیمی ادارے کھلنے کے 48 گھنٹے کے بعد کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 22 تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کا شکار 6 مریض دم توڑ گئے جبکہ 545 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کرونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں کرونا کیسز کی کل تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں بیماریوں پر کنٹرول اور روک تھام کے ادارے سی ڈی سی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں اقلیتی گروپوں سے تعلق رکھنے والے 21 سال سے کم عمر کے نوجوان افراد اسی عمر کے سفید فام لوگوں کے مقابلے میں کووڈ 19 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی 27 ریاستوں کے مرتب کیے جانے والے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 21 فروری سے 31 جولائی کے درمیان 21 برس سے کم عمر کے 121 افراد اس وائرس سے ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 75% سے زائد افراد ہسپانوی، سیاہ فام، امریکن انڈین اور الاسکا کے مقامی باشندے تھے۔ باوجود اس بات کے یہ تمام نسلی گروپ امریکی آبادی کا صرف 41% ہیں۔ اعداد و شمار کی مزید تفصیل کے مطابق ان افراد میں 44% ہسپانوی اور 29% سیاہ فام آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان میں سے صرف 14% سفید فام تھے۔ اس جائزے کے مطابق ہلاک ہونے والے نوجوان افراد کے 75% کو پہلے ہی سے سانس کی بیماری، موٹاپے، دماغی امراض اور دل کی بیماریوں میں سے کم ایک عارضہ لاحق تھا۔ محققین کہتے ہیں کہ اقلیتی برادریوں میں اموات کی زیادہ شرح کا باعث دیگر سماجی حالات بھی ہیں، جن میں کم جگہ پر زیادہ افراد کا اکٹھے رہنا، ناکافی خوراک اور رہائشی سہولتیں اور دولت اور تعلیم میں عدم مساوات شامل ہیں۔ سی ڈی سی نے بدھ کے روز ایک منصوبہ جاری کیا جس کے تحت کرونا وائرس ویکسین کی سرکاری منظوری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اس کی ملک گیر سطح پر فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ کرونا وائرس کے بعد کچھ اور خبریں۔ امریکہ کے جنگلات میں لگی آگ کے اثرات اب یورپ تک پہنچنے لگے ہیں۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
امریکہ کے جنگلات میں لگی آگ کے اثرات اب یورپ تک پہنچنے لگے ہیں۔ یورپی یونین کے آب و ہوا پر نظر رکھنے والے اداروں کے مطابق وہ اس غیر معمولی آگ کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاستیں کیلیفورنیا، اوریگون اور واشنگٹن کے جنگلات آتش زدگی سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس آگ سے وسیع رقبے پر جنگلات اور املاک تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ مقامی آبادیوں کو بھی انخلاء کرنا پڑا ہے۔ آگ سے 35 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق کوپرنیکس ایٹماسفیئر مانیٹرنگ سروس کے فراہم کردہ سیٹلائٹ کے ڈیٹا سے واضح ہوتا ہے کہ آگ سے امریکہ کی ریاستوں کیلیفورنیا، اوریگون اور واشنگٹن میں شدید نقصانات ہوئے ہیں، جبکہ موجودہ آگ جنگلات میں لگنے والی آگ کی حالیہ اوسط کے مقابلے میں کئی گنا شدید ہے۔ ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے آگ کے باعث پیدا ہونے والا دھواں کئی دن تک شمالی امریکہ کے کئی علاقوں میں موجود تھا۔ اس کے باعث کئی اہم شہروں جیسے پورٹلینڈ، اوریگن اور سان فرانسسکو کے ساتھ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ہوا کا معیار ممکنہ طور پر بے حد خطرناک ہو گیا تھا۔ پیر کو موسم میں تبدیلی آئی اور دھواں تیزی سے مشرق کی جانب بڑھ گیا۔ کوپرنیکس ایٹماسفیئر مانیٹرنگ سروس کا کہنا ہے کہ اس نے آگ سے اٹھنے والے وسیع دھوئیں کو مشرق کی جانب 8,000 کلومیٹر دور تک پھیلے ہوئے مشاہدہ کیا ہے، جبکہ یہ دھواں اب شمالی یورپ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اندازوں کے مطابق اگست کے وسط سے آگ کے باعث 3 کروڑ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہو چکا ہے، جبکہ زمین کی حدت میں اضافے کے باعث اس طرح آگ لگنے کے مزید واقعات سامنے آنے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کوپرنیکس ایٹماسفیئر مانیٹرنگ سروس کے سینئر سائنسدان اور جنگلات میں لگنے والی آگ کے ماہر مارک پرینگٹن کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موجود اعداد و شمار کے مطابق اس آگ کی شدت اور وسعت گزشتہ 18 برسوں میں لگنے والی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کوپرنیکس ایٹماسفیئر مانیٹرنگ سروس کے پاس 2003 سے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ امریکہ کی مغربی ساحلی ریاستوں میں لگنے والی آگ سے اب تک 50 لاکھ ایکڑ رقبہ جل چکا ہے۔ یہ رقبہ امریکہ کی ریاست نیو جرسی کے برابر ہے۔ اس آگ کے باعث ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلیوں کا موضوع زیر بحث آ گیا ہے، جبکہ 2 ماہ بعد امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم میں بھی اس موضوع کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی اور پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے کے سپورٹس چینل پی ٹی وی سپورٹس نے 3 سالہ براڈ کاسٹ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان کرکٹ بورڈ کو 20 کروڑ ڈالر کی آمدن متوقع ہے۔ اس سلسلے میں پی سی بی نے آئی میڈیا کمیونیکیشن سروسز کے ساتھ کیبل ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ معاہدے کے تحت پی ٹی وی سپورٹس کو نہ صرف مقامی ٹورنامنٹس بلکہ پاکستان کی ہوم سیریز کے نشریاتی حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی براڈ کاسٹ ڈیل ہے جس میں بورڈ کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ احسان مانی کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر پی ٹی وی اور آئی میڈیا کمیونیکیشن سروسز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کرکٹ کے نشریاتی حقوق صرف اور صرف پاکستانی براڈ کاسٹرز کو دیے گئے ہیں۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق معاہدے کے تحت پی ٹی وی سپورٹس اپنی نشریات میں جدت لانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ پی ٹی وی سپورٹس کو ایچ ڈی فارمیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ پہلے ہی سے تیار ہے۔ یہ آخر میں آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں ہالی ووڈ گلوکارہ میڈونا کے بارے میں، جنہوں نے اپنی زندگی پر مبنی فلم بنانے اور اسے خود ہی ڈائریکٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سادیہ زیب رانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
میڈونا نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی زندگی ایک حیرت انگیز سفر ہے۔ اس سفر کی 4 دہائیاں چکا چوند سے جڑی ہوئی ہیں جو دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس سفر سے لوگوں کو بھی آگاہ کریں۔ میڈونا گلوکارہ، موسیقارہ اور اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اپنے بیان میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی زندگی کسی تفریحی پارک میں نصب اور ہوا میں بلکھاتی پٹریوں پر ہچکولے لیتی ٹرین یا رولر کوسٹر کی طرح ہے۔ فلم کے ذریعے ان کے مداح ایسی کئی باتوں اور رازوں سے پردہ اٹھتے دیکھیں گے جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ ان کے بقول ان رازوں سے آگاہی اور متاثر کن واقعات کو بیان کرنے والا بھلا ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے وہ خود اس سفر کو فلمی اسکرین پر پیش کرنا چاہتی ہیں۔ میڈونا کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی بایوپک کے ذریعے اس ناقابل یقین سفر کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں جو انہوں نے بطور ایک فنکارہ، موسیقارہ، رقاصہ اور سب سے بڑھ کر ایک انسان کی حیثیت سے طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلم کی سب سے خاص بات اس کی موسیقی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں موسیقی کی بدولت ہوں، میرا فن اسی کے سہارے زندہ ہے۔ خبر سائے ادارے اے ایف پی کے مطابق میڈونا کا شمار ان فلمی شخصیات میں ہوتا ہے جن کی زندگی کے کئی پہلو مخفی رہے۔ انہوں نے 62 سالہ زندگی میں مذہبی معاملات کی کبھی پرواہ نہیں کی، معاشرتی پابندیوں کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لائیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی روایات کی پاسداری کی۔ میڈونا کے گانوں کی کامیاب البمز میں لائک اے پریئر، مٹیریل گرل اور لائک اے ورجن شامل ہیں۔ میڈونا کا شمار متاثر کرنے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی 30 کروڑ 35 لاکھ البمز فروخت ہو چکی ہیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عروج کے دنوں میں افغانستان میں 1 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی موجود تھے۔ اس جنگ میں حصہ لینے والے ایک امریکی فوجی اور ان کے افغان مترجم کی غیر معمولی دوستی کی کہانی آپ کو سنواتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں۔
میں 9/11 کی وجہ سے آرمی میں شامل ہوا۔ واقعے کے دن میں کالج کے دوسرے سال میں تھا اور میرے خاندان نے آزادی کے بعد اس ملک کے قیام سے لے کر اب تک ہر جنگ لڑی ہے۔ میرے دادا نے 1941 میں پرل ہاربر کے بعد نیوی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ 9/11 ہماری نسل کا پرل ہاربر تھا۔
اس سال کے اوائل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت آئندہ 14 ماہ میں امریکی افواج بتدریج افغانستان سے واپس لوٹ سکیں گی۔ امریکی اور دوسرے غیر ملکی فوجیوں کی بڑی تعداد پہلے ہی اپنے ملکوں کو واپس لوٹ چکی ہے۔ افغانستان میں خدمات سر انجام دینے والے بیشتر امریکی فوجیوں کے لیے یہ ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا اور میٹ زیلر کے لیے بھی۔
مجھے جنگ سے واپسی پر شدید صدمے کے بعد ہونے والے ذہنی دباؤ کا مرض تشخیص ہوا، اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو میں ایک بھی ایسے فرد کو نہیں جانتا جس نے افغانستان میں خدمات انجام دی اور اسے پی ٹی ایس ڈی نہ ہوا ہو۔
افغانستان میں میٹ افغان پولیس فورس کی اثر نو تشکیل اور ٹریننگ کے انچارج تھے، مگر خطرہ بھی تھا۔ ایک روز جب اچانک ان پر حملہ ہوا تو ایک افغان شہری نے سامنے آ کر نہ صرف ان کی جان بچائی بلکہ 2 طالبان حملہ آوروں کو بھی مار دیا، اور یوں ان کی جینس شنواری کے ساتھ دوستی کا آغاز ہوا جو بعد میں ان کے مترجم بن گئے۔ اس حادثے کے بعد طالبان جینس کے دشمن ہو گئے۔ میٹ نے جینس کی پریشانی پر ان کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ جب میٹ زیلر کو افغانستان میں ان کی مدت پوری ہونے کے بعد 2009 میں امریکہ واپس بلا لیا گیا تو انہیں لگا کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ پیچھے رہ گیا ہے. اور پھر ایک دن جینس کا فون آیا کہ طالبان نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے اور امریکی بیس بند ہو رہا ہے. میٹ نے کئی سال تگودو کی اور بالآخر امریکی حکومت کا ساتھ دینے والوں کے لیے ایس آئی وی یعنی خصوصی نقل مکانی کے ویزا پروگرام کے تحت جینس اور ان کے خاندان کو امریکہ لانے میں کامیاب ہو گئے.
اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہیں گلے لگانا اور یہ جاننا کہ وہ محفوظ تھے کتنا تسکین دینے والا احساس تھا. مجھے یوں لگا جیسے میری یونٹ کا آخری ممبر آخرکار گھر آ گیا ہے اور میں اپنے وعدے کا پاس رکھ سکا.
میں یہاں محفوظ ہوں اور میرے گھر والے محفوظ ہیں، لیکن مجھے دوسرے ترجمانوں کی فکر ہے.
اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جنہوں نے امریکی افواج کا ساتھ دیا، انہیں بھی محفوظ دیکھنے کا جذبہ ان دونوں کو امریکی کانگریس کے ایوانوں تک لے گیا.
ابھی بھی ہمارے بہت سے دوست افغانستان میں انتظار کر رہے ہیں.
جینس کی امریکہ میں نئی زندگی کے لیے میٹ نے فنڈ ریزنگ کے ذریعے $35,000 اکٹھے کیے تھے، لیکن جینس کو دوسروں کی فکر تھی اور یوں ان کے امریکہ پہنچنے کے تیسرے ہی دن ان $35,000 سے نو ون لیفٹ بہائنڈ کا آغاز ہوا. اب تک اس کے تحت 35,000 افغان اور عراقی مترجم امریکہ منتقل ہو پائے ہیں.
وہ کئی سالوں سے تقریباً 3-5 سال سے اپنے ویزے کے منتظر ہیں. وہاں سے بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے.
میٹ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے منصوبے پر فکر مند ہیں.
یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال اپنے بہت سے افغان حلیفوں کو یہاں پہنچنے میں ہر ممکن مدد دینے کی کوشش میں گزارے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں قتل و غارت گری ہوگی.
دوسروں کو بچانے کا یہ جذبہ خود میٹ کے لیے بھی فائدہ مند رہا.
نو ون لیفٹ بہائنڈ کے ساتھ میرا کام اور اپنے مترجم جینس کی امریکی شہریت حاصل کرنے میں مدد کرنا، اس نے مجھے جنگ کے بعد ہونے والے ذہنی دباؤ میں شفا پانے میں بھی مدد دی.
نو ون لیفٹ بہائنڈ کی ذمہ داری اب جینس اور میٹ نے نئی قیادت کو سونپ دی ہے. میٹ اب کرونا کی عالمی وبا کے دوران ہسپتالوں کے لیے کم قیمت وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں. صبح شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی.
اب کچھ سائنس کے شعبے سے.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انہیں زہرہ سیارے کے مشاہدے اور مطالعے میں وہاں فاسفین گیس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. یہ ایک ایسی گیس ہے جس کا زمین پر زندہ اجسام سے گہرا تعلق ہے. اس انکشاف کے بعد سائنسدانوں میں یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ آیا اس انتہائی گرم سیارے پر زندگی کی کوئی شکل موجود ہے یا نہیں. طاقتور دوربین سے سیارہ زہرے کی سطح پر موجود آب و ہوا کا مشاہدہ کسی قیامت خیز نظارے سے کم نہیں ہے. دن کے وقت اس سیارے کا درجہ حرارت اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہاں سیسا بھی پگھل جائے. وہاں کی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے. زہرہ کے مشاہدے اور مطالعے کے دوران سائنسدانوں کو وہاں پر فاسفین گیس کی موجودگی کا علم ہوا. یہ ایک آتش گیر گیس ہے. یہ گیس زمین پر بھی موجود ہے اور یہاں یہ نامیاتی مرکبات کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے. نیچر آسٹرا نامی جریدے میں شائع ایک رپورٹ میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ زہرہ پر فاسفین گیس کی نشاندہی زندگی کی موجودگی کی قطعی دلیل نہیں ہے. تاہم ان کے لیے حیرت کا پہلو یہ ہے کہ زہرہ کی فضا میں چھائے شدید تیزابی بادل فاسفین گیس کو فوراً جلا دیتے ہیں. محققین نے کئی ماڈلوں کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس گرم سیارے پر فاسفین کے مسلسل پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے. طویل تحقیق کے بعد بھی سائنسدانوں کی ٹیم کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہی. تحقیقی ٹیم کے سربراہ اور کارڈیف یونیورسٹی آف فزکس اینڈ ایسٹرانومی سے وابستہ جین گریوز کا کہنا ہے کہ فاسفین کی موجودگی اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ سیارہ زہرے پر زندگی کسی شکل میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ زمین کے بعد زہرہ پہلا سیارہ ہے جہاں فاسفین دریافت ہوئی ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سوئن برن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فلکیات اور رائل انسٹیٹیوٹ آف آسٹریلیا کے سائنسدان ایلن ڈفی نے اس تحقیق پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اگرچہ زہرہ پر فاسفین کی موجودگی زندگی کے آثار کے خواب کو تقویت دیتا ہے، مگر سائنسدانوں کو پہلے اپنے تجربات میں ٹھوس اور مستند نتائج سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہاں فاسفین غیر حیاتیاتی ذرائع سے پیدا نہیں ہو رہی. انہوں نے اس تحقیق کو موجودہ وقت کی سب سے حیرت انگیز دریافت سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فاسفین کو زندگی کے ایک ثبوت کے طور پر سامنے رکھا جائے تو پھر نظام شمسی میں زمین کے بعد زہرہ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں زندگی کی کسی شکل میں موجودگی ممکن ہو سکتی ہے۔ سیارہ زہرہ زمین کا قریبی ہمسایہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سیارے کا موسم بہت گرم ہے۔ اس سے قبل کی جانے والی سائنسی تحقیق سے وہاں بڑے پیمانے پر آتش فشاں پہاڑوں کی موجودگی کا پتہ چلا تھا جو مسلسل بڑے پیمانے پر آگ اور لاوا اگل رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو کی مقبولیت صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہے، اسے ان افراد نے مغرب میں بھی فروغ دیا ہے جو پاکستان یا ہندوستان سے مغربی ملکوں میں جا کر آباد ہوئے ہیں۔ شہناز عزیز کی گفتگو سنتے ہیں دشمیر سنگھ گل سے، جن کا تعلق بھارتی پنجاب سے ہے لیکن وہ کئی عشروں سے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں مقیم ہیں۔
پاکستان میں تو یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اردو رسم الخط بھی ہے، اردو قومی زبان بھی ہے، تو اگر ہمیں پاکستان میں اردو نظر آتی ہے، کتابیں لکھی جانی یا اس کی پاپولیرٹی، تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں بہت مشاعرے دیکھتی ہوں جو انڈیا میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، پاکستان میں تو اب ہونے ہی نہیں لگے۔ اس میں جو دوسری زبانوں کے لوگ ہیں، جن کی جیسے آپ ہیں، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، گجراتی بہت زیادہ، پنجابی بہت زیادہ، بہت زیادہ مجھے نظر آتے ہیں، یہ سب لوگ اردو میں شعر کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
میں آئی ہوپ کہ یہ غلط اس کا مطلب نہ نکلے، لیکن اردو کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی۔
جی ہاں، درست، بالکل درست۔
تو وہ ہماری زبان ہے۔ 12% یا 13% مسلم لوگ ہیں وہاں پہ انڈیا میں۔ آپ یقین جانیے کہ اب تو خیر وہ پاپولیشن ختم ہو گئی ہے، لیکن پنجاب میں میں نے اپنے والد کی جنریشن کو ایک اخبار تھی، اس کا نام تھا ہند سماچار، اور اس کی کتنی لاکھوں کاپیاں نکلتی تھی، اور پڑھنے والے مسلم کم تھے، وہ ہندو اور سکھ سے زیادہ تھے لوگ۔ تو یہ بات نہیں ہے، سب کی دلچسپی ہے۔ میں نے ایک دفعہ بیٹھ کر لکھا، اردو تو ہماری، خاص طور میں پنجاب سے، میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ سینکڑوں لفظ ہیں جو ہماری زبان کا حصہ ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجابی، لیکن وہ آئے فارسی کے ذریعے، اردو کے ذریعے سے شامل ہو گئے۔ تو اردو ایک حصہ ہے، وہ بھارت کا حصہ ہے، باہر سے شاید ایسا نہ لگتا ہو۔
میں رسم الخط کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اب آپ کیا اردو لکھی نہیں جاتی نا، میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کا پھر وہ اس طرح سے سلسلہ ایک تھوڑا سا رک جاتا ہے نا، جس سے اردو میں جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں اب وہ شاید آپ لوگ نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، یعنی آپ تو نہیں بلکہ آپ کے بچے۔
جی جی، اس میں ہاں، یہ رسم الخط جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں اردو پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں پرنٹڈ اردو پڑھ سکتا ہوں، اگر ہاتھ سے آپ لکھ کے دیں یہ تو مجھے پڑھنے میں دقت آتی ہے، تو میں لکھ نہیں سکتا، لیکن تھینکس ٹو کمپیوٹر، وہ کیونکہ بیسک مجھے نالج ہے، تو وہ جو میں اس پر لکھ لیتا ہوں تقریباً وہ 70-80% وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کی تعلیم جو ہے وہ، جہاں سے میں ہوں پنجاب سے، وہاں آپ کو اسپیشلی بڑے شہر میں جا کر آپ کو کورسز لینے پڑتے ہیں، لیکن عام اس کے کورسز اویلیبل نہیں، وہ افسوس کی بات ہے۔ ہم عجیب بات ہے کہ ہم انگریزی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جو باہر کی زبان ہے، اور اردو کو نہیں۔
اصل میں وہی ہوتا ہے نا کہ اب آج کے دور میں زبانوں کی قیمت ہے، کہ اس کی اکنامک ویلیو کیا ہے ہر زبان کی، اگر اس کی اقتصادی ویلیو نہیں ہے تو پھر، اور یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، پاکستان میں روز انگریزی کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ نوکریوں میں اس کی، اس میں آپ کو پریفرنس ملتی ہے نا، تو بچے یہی چاہتے ہیں اس کی اقتصادی ویلیو کیا ہے، اس پہ جائیں وہ۔ تو اچھا، آپ کی، آپ نے پبلش کی کوئی اپنے کلام کا مجموعہ وغیرہ؟
جی، وہ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں نے 95-96 میں شاید لکھنا شروع کیا، تو کیونکہ ہوتا کیا ہے، جیسے شروع شروع میں، جیسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ فلڈ گیٹ کھل جاتے ہیں، جو اتنے سالوں کا جو آپ کے اندر جو جذبے بھرے ہوتے ہیں وہ ایک دم بہہ نکلتے ہیں۔ تو کافی غلطیاں ہوئی، میں نے وہ خود ہی ایک طرح سے سمجھ لیجیے میں نے شائع کی کتاب۔
آپ زیادہ تر نظم کی شاعر ہیں یا غزل؟
نہیں نہیں، میں زیادہ غزل کہتا ہوں۔
غزل تو غزل سنائیے پھر۔
دراصل ہوتا کیا ہے، جو باقی شاعر بھی آپ کو یہ بتائیں گے، کیونکہ غزل میں دو ہی مصرے ہوتے ہیں شعر کے، اور اس میں آپ کو بات کہنی ہوتی ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ تیر کی کل شام نیلا آسمان تک کھا گئی،
تیر کی کل شام نیلا آسمان تک کھا گئی،
تیر کی کل شام نیلا آسمان تک کھا گئی، آگ اتنی بڑھ گئی اپنا دھواں تک کھا گئی۔
واہ واہ واہ، بہت خوب،
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیرگی کل شام نیلا آسمان تک کھا گئی، آگ اتنی بڑھ گئی اپنا دھواں تک کھا گئی. اور اس میں مطلع ثانی ہے کہ خود بخود اپنے سبھی نام و نشان تک کھا گئی، خود بخود اپنے سبھی نام و نشان تک کھا گئی، ایک ندی اپنے کناروں کو یہاں تک کھا گئی.
واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوبصورت.
ایک ندی اپنے کناروں کو یہاں تک کھا گئی اور اس قدر بھوکی تھی آندھی کل ہمارے شہر میں،
اس قدر بھوکی تھی آندھی کل ہمارے شہر میں،
شہر میں اس قدر بھوکی تھی آندھی کل ہمارے شہر میں، وہ مکینوں کو تو کیا ان کے مکان تک کھا گئی.
واہ واہ،
وہ مکینوں کو تو کیا ان کے مکان تک کھا گئی. اور صرف اتنا ہی نہیں الفاظ بھولے ہوں مجھے، صرف اتنا ہی نہیں الفاظ بھولے ہوں مجھے، مدتوں کی خامشی میری زبان تک کھا گئی.
واہ واہ،
صرف اتنا ہی نہیں الفاظ بھولے ہوں مجھے، مدتوں کی خامشی میری زبان تک کھا گئی. دھوپ نے یکدم میری آنکھوں کو ویراں کر دیا، دھوپ نے یکدم میری آنکھوں کو ویراں کر دیا، سحر میرے خواب کے نام و نشان تک کھا گئی. اور اس کا آخری شعر ہے کہ کوئی موسم بھی نہیں چھوڑا ہوائے سرد نے، کوئی موسم بھی نہیں چھوڑا ہوائے سرد نے، موسم گل ہی نہیں ظالم خزاں تک کھا گئی.
واہ واہ، بہت خوب.
شہناز عزیز بات کر رہی تھیں دشمیر سنگھ گل سے، جن کا تعلق بھارتی پنجاب سے ہے لیکن وہ کئی عشروں سے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں مقیم ہے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
1979 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ایرانی حکومت 40 سے زیادہ ممالک میں قتل، دہشت گرد سازشوں اور دہشت گرد حملوں میں ملوث بتائی جاتی ہے. جیسا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کے مظالم اور اخلاقیات بین الاقوامی سرحد کی پابند نہیں ہیں. 21 اگست کو جو دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا سالانہ دن تھا، امریکی محکمہ خارجہ نے ان لوگوں کو یاد کرنے اور ساتھ ہی ان کی تعظیم میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے 14 ایرانیوں کے خلاف تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا. ان میں سے 13 وہ سرکاری عہدیدار تھے جو 1990 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک ظالمانہ اور نہایت منصوبہ بندی سے کیے جانے والے حملے میں ملوث تھے. 13 قاتلوں نے ایرانی سفارتکاروں کے بھیس میں اپنی حکومت کے اعلیٰ ترین سطح کے احکامات پر یہ کارروائی کی. بالکل اسی طرح جس طرح ایرانی حکومت کی جانب سے بیرونی ملکوں میں کی جانے والی بہت سی سازشوں میں ہوا تھا. دہشت گردی سے منسلک ان ایجنٹوں نے ایرانی اختلاف رائے کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے قتل کا راستہ اپنایا. بہرحال جیسا کہ تعزیرات کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ ایرانی حکومت محض بیرونی ملکوں میں ہی ایرانی شہریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خوف اور تشدد استعمال نہیں کرتی. امریکہ نے ایران کی بدنام زمانہ ایون نامی جیل کے ڈائریکٹر حجت اللہ خدائی سوری کے خلاف بھی سرعام تعزیرات عائد کر دی ہیں. اس جیل میں سیاسی قیدیوں کو ظالمانہ طور پر اور لمبی مدت کے لیے ایذا رسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں عصمت دری، مار پیٹ اور طبی دیکھ بھال سے محروم کیا جانا شامل ہے. یہاں حکومت غیر ملکیوں کو یرغمال بنا کر رکھتی ہے تاکہ ان کی اپنی حکومتوں سے مراعات حاصل کی جا سکیں. ان 14 ایرانی عہدیداروں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اور ان کے اہل خاندان پر امریکہ میں داخل ہونے کی پابندی عائد ہوگی. یہ اقدامات دنیا بھر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بہت سے متاثرین کے لیے حمایت کا پیغام ہے کہ ہم ان لوگوں کے احتساب کے لیے سرگرم ہوں گے جو دہشت اور تشدد پھیلاتے ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ اس بات کے لیے ایران پر دباؤ ڈالتا رہے گا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وقار اور احترام کا سلوک کرے. امریکہ اس دن کا منتظر ہے جب ایران کی جانب سے انسانی حقوق کی لاتعداد خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے والے صحیح معنوں میں انصاف کا سامنا کریں گے، اور اسے امید ہے کہ ان اقدامات سے ایرانی حکومت کے تشدد اور جبر کے نتیجے میں اندرون ملک اور بیرون ملک موت کا شکار ہونے والوں کے خاندانوں اور دوستوں کو کسی حد تک راحت اور یقین دہانی حاصل ہو سکے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے پاکستان میں توہین مذہب اور رسالت کے بڑھتے مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینٹ سے مسترد شدہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلقہ قانون سازی سمیت 8 قانونی بل اور ترامیم منظور کر لی گئی ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے پر 2 درجن سے زائد تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے اراکین کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں نے امن مذاکرات کے قواعد و ضوابط کی تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے اور امید ہے کہ باقی چند معاملات پر جلد اتفاق ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔